اگلا باب شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب من الشرک الاستعادۃ بغیر اللہ قول اللہ تعالی وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. شیخ حسین رحمہ اللہ نے عبادات کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور عبادت کا یہاں پہ ذکر فرما کا باب باندھا ہے، باب من الشرک، شرک میں سے استعانہ اور ہے، استعاذہ اور ہے، استعاذہ پناہ طلب کرنا ہے، استعانہ مدد طلب کرنا ہے، یہاں پر بات استعاذہ کی ہو رہی ہے، استعاذہ پناہ طلب کرنا ہے، من الشرک الاستعاذہ بغیر اللہ، شرک میں سے ہے کہ غیر اللہ سے پناہ مانگنے، پناہ طلب کرنا. اس کی دلیل کیا کہ استعاذہ عبادت ہے اور اگر غیر اللہ کے صرف کی جائے تو شرک ہے. شیخ الاسلام نے ایک آیت اور ایک حدیث یہاں پہ بیان کی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرک اکبر میں سے جیسے کہ دیگر عبادات جو ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے صرف کی جاتی ہیں، غیر اللہ کو صرف کرنا شرک اکبر ہے، اور اس میں سے استعاذہ بھی ہے، کیونکہ استعاذہ جو ہے پناہ طلب کرنا عبادت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واستعذ باللہ، فعل امر ہے کہ نہیں؟ استعذ باللہ ابھی میں نے بتایا فعل امر ہو یا اس فعل کی تعریف ہو یا فعل کرنے والے کی تعریف ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کیا ہے؟ فعل امر ہے واستعذ باللہ. اور قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق، یہ سب دلائل ہیں کہ استعاذہ جو ہے یہ عبادات میں سے ہے اور عبادت کا حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر شیخ صاحب ایک چیز بیان فرماتے ہیں، ایک وضاحت ہے جو سب کو جاننا چاہیے، جب بھی آپ استعاذہ یا استعانہ یا استغاثہ کی بات کرتے ہیں، چاہے مدد طلب کرنا ہو غیر اللہ سے یا پناہ طلب کرنی ہو یا استغاثہ کرنا ہو غیر اللہ سے، تو ایک چیز اچھی طرح جان لیں، شرک اکبر کیونکہ یہ عبادت ہے، اگر غیر اللہ کے صرف کی جائے تو شرک اکبر ہے. غیر اللہ کے لیے ایک طریقے سے جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ. شیخ صاحب فرماتے ہیں استعاذہ جو ہے مخلوق، الحی، الحاضر، القادر، تین شرطیں ہیں، زندہ حاضر ہو آپ کے سامنے اور قادر بھی ہو آپ کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ تینوں مدد کی بات ہو رہی ہے نا. استعاذہ پناہ طلب کرنا، آپ اسے کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کو تحفظ چاہیے، آپ کو پناہ چاہیے، کوئی شر ہے آپ اسے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پناہ طلب کرتے ہیں. آپ اپنے بھائی کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں یار میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں یا مجھے پناہ دو، کوئی دشمن مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی کسی مصیبت میں ہوں، تو یہ تین شرطیں ہیں مخلوق کے لیے، زندہ ہو. مردہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، حاضر ہو غائب سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، قادر ہو غیر قادر سے پناہ طلب کرنا شرک ہے. یہ تین شرطیں کیوں ہیں؟ مردہ سے پناہ طلب کرنا، مردہ تو مردہ ہی ہے، پناہ طلب کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کوئی کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہے جبکہ وہ مر چکا ہے، دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے اس کا، کچھ کر نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا، وہ ہے کہ آپ نے اسے وہ طاقت دی جو اس کے پاس نہیں ہے، اور یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے زندہ کی شرط ہے. اچھا، حاضر، غائب سے پناہ طلب کرنا، مدد طلب کرنا یا استغاثہ طلب کرنا کیوں شرک ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے جو غائب، جو میرے سامنے نہیں بیٹھا ہے، وہ سب کی سنتا ہے. میں جدہ میں بیٹھ کے پناہ مانگ رہا ہوں، آپ مکہ میں بیٹھ کے پناہ مانگ رہے ہیں، فلان دلی میں بیٹھ کے پناہ مانگ رہے ہیں، اور چوتھا بندہ لاہور میں بیٹھ کے پناہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور امریکہ میں، نیو یارک کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں، کوئی عربی میں، کوئی سندھی میں، کوئی ہندی میں، سب کے سنتا ہے، سب کو پناہ بھی دیتا ہے. کون سی وہ ذات ہے جو اس طریقے سے پناہ دے سکتی ہے؟ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا؟ اب یہ غائب جس کو اس طریقے سے پکارا جا رہا ہے، یہ سارا عقیدہ اس کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے غائب کو پکارنا، اس طریقے سے پناہ طلب کرنا یا اسے استعاذہ یا استغاثہ حاصل کرنا شرک ہے. اچھا آپ کے سامنے زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے نہ کہہ رہے اپاہج, کرسی پہ پڑھا ہے بالکل فالج کا اٹیک اسے ہوئے, اللہ تعالیٰ صاحب رحم فرمائے پڑھے کرسی پہ, آپ کہتے ہیں میری مدد فرما, جائز ہے؟ دونوں میں سے کہ یا تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, شرک نہیں لیکن حرام ہے, اور یا آپ کے یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس ایسی پاور ہے جو بغیر حرکت کیے میری مدد کر سکتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو اس عقیدے کی وجہ سے یہ شرک ہے, اور علماء نے یہ ساری چیزیں قرآن سنت کی روشنی میں یہ شرائط بیان کی ہیں. شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما الاستعاذة بالمخلوق الحی الحاضر القادر, مخلوق الحی الحاضر القادر فلا بأس بها, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ کوئی شخص کسی شخص سے آپ کہتے ہیں میں تمہارے غلام سے تمہاری پناہ میں آتا ہوں, یا تمہارے بیٹے سے تمہاری پناہ میں آتا ہوں, تمہارا بیٹے غلام مجھے کوئی شر پہنچانا, کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں. وقال تعالی, اور شیخ صاحب نے یہاں پہ ایک آیت بیان کی ہے استغاثہ کے تعلق سے, اور استغاثہ جیسے میں نے کہا استعاذہ استغاثہ اور جو استعانہ ہے ان تینوں کے لیے ایک ہی شرط ہے. فاستغاث الذي من جاءت الذي من عدوه, اگر جس کے تعلق اگلے باب سے استغاثہ سے ہے, شیخ صاحب نے یہاں پر اسے بیان کیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جو شخص مر چکا ہے یا جو غائب ہے یا پتھر اور جو صنم ہے بت ہے اس سے استغاثہ حاصل کرنا جو ہے یہ شرک اکبر ہے. اب دلیل کی بات کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے استغاثہ حاصل کرنا, غیر اللہ سے استعاذہ پناہ طلب کرنا کیوں شرک ہے؟ شیخ حسین رحمہ اللہ ایک آیت سورۃ الجن کی آیت بیان کی ہے, آیت نمبر 6, وانہ کان رجال من الانس, اور بے شک بعض لوگ انسانوں میں سے, یعوذون برجال من الجن, پناہ طلب کرتے تھے جنات سے, فزادوہم رہقا, بس وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ایسے لوگوں پر جو جنوں کے سرداروں سے پناہ طلب کرتے تھے, اور عرب دور جاہلیت میں جب وہ کسی جگہ پر ان کا قیام ہوتا تو وہ یہ کہتے ہم اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں اس کی قوم کے سفہا سے, جو بیوقوف سفہا ہے اس کی قوم میں سے, جنوں میں سے جو سرکش ہیں جو بیوقوف ہیں, ہم ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے جو جنوں کا بڑا سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. اور یہ عمل دور جاہلیت کے اعمال میں سے ہے, وہ واجب یہ ہے کہ اس سب کا حقدار اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے. زادو ہم اے تقریباً اللہ تعالیٰ فرمائے زادو یعنی زیادہ بڑھ گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ واو زادو ہوں, واو جو ہے یہ جنوں کے لیے اور ہا جو ہے یہ انسانوں کے لیے, یعنی جنہوں نے انسان کو مزید ڈرایا, ایک یہ معنی بھی ہے. جب انسان جنوں سے ڈرنا شروع ہوئے تو پھر جن اور متکبر ہو گئے اور ڈرانا شروع ہوا. آپ دیکھتے ہیں یعنی اکثر جو قصے اور کہانیاں کبھی انسان کو جن شروع ہو جاتے ہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, اڑ جاتا ہے اور لگ جاتا ہے چھت کے ساتھ, یا اس ناخن نکل آتے اور مارنے دو. میرے بھائی جن ضعیف ضعیف مخلوق ہے, جن انسان سے ڈرتے ہیں, گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دیا قرآن مجید میں. لیکن ہمیں وہ کیوں ڈراتے ہیں, ہم کیوں ڈرپوک ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ڈرنا شروع کر دیا ہے, اور جن بیچارے سمجھ بیٹھے کہ ہم بس ہمارے جیسے کوئی بھی, ہم طاقتور ہیں. تو یہ طاقت ہم نے ان کو دی ہے, کیسے دی ہے؟ اپنے ڈر کی وجہ سے, سبحان اللہ. اس لیے جب کوئی راق رقیہ کرتا ہے اور کسی کے اندر جن کا اسیب ہو جب اس کی حالت بگڑتی ہے, بعض لوگ ڈر جاتے ہیں. کئی ٹیلی فون ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ رقیہ کیا وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے پڑھو, رقیہ پورا کرو اپنا, پڑھتے رہو, مزید پڑھتے رہو, کیا ہوگا؟ تمہیں کھا جائے گا, مار دے گا, کیا ہوگا؟ نہیں, اس کی آواز بند گئی, اس کے یہ ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. ظاہر اللہ کے کلام کا اثر تو ہونا ہے نا, شیطان پہ اثر ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ پھر اپنی رقیہ جاری رکھے, ڈرنا نہیں, وہ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے. اور عجب بات, ہم ڈر جاتے ہیں. تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اور رقیہ جاری رکھیں, اور جہاں پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کو زیادہ پڑھیں. یہ طریقہ رقیہ کا ہوتا ہے, یعنی آپ آیت الکرسی پڑھیے اور آیت الکرسی پڑھتے مزید بگڑے تو اس کو ایک مرتبہ نہ پڑھ, تین مرتبہ زیادہ پڑھیں, پانچ مرتبہ, سات مرتبہ, کثرت سے پڑھیں. رقیہ کی آیات مختلف آیات ہیں, سورۃ الفاتحہ ہے, سورۃ البقرہ میں سے آیت الکرسی ہے, یا اس سے پہلے جو ہے جادو کی جو آیت ہے آیت نمبر 102, پھر آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں اور پھر اور بھی آیت جادو کے احاط سورۃ یونس میں سے اور سورۃ طہٰ میں سے اور پھر سورۃ الصفات کی پہلے 10 آیتیں ہیں اور اس طریقے سے جو سورۃ الاخلاص و فرق الناس جو ہے. اگر آپ ان میں سے جہاں پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے زیادہ پڑھنا شروع کریں اور انشاءاللہ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ نہیں 120 سے 200 مرتبہ کی جو بات نکل ہی جائے گا. وہ اس کے پاس دو راستے ہیں, اس نے یا تو نکلنا ہے اور اپنے بڑے شیطان سے اسے تکلیف پہنچنی ہے, سزائے موت مل سکتی ہے اسے اگر وہ جادو کے ذریعے سے داخل ہوا ہے. اگر وہ بس یوں وقتی طور پہ محبت کی اور عاشق جن ہے تو وہ انشاءاللہ ایک دفعہ سے نکل جائے گا وہ, کیونکہ جن کے اسیب کے مختلف طریقے ہیں. سب سے مشکل ترین ہوتا ہے جادو کے ذریعے, تعویذ سے باندھ دیا جاتا ہے, دونوں طرف سے اس کو موت, سزائے موت مل چکی ہے, یا تو قرآن سے جل کے مرے گا یا وہ اپنے نکلتا ہے اگر اس شخص کو چھوڑ کے تو جو بڑا سردار جن ہے اس کو قتل کر دے گا, کیونکہ جنوں میں غلامی ابھی بھی موجود ہے اور جنوں کے اندر ایک عجیب سسٹم ہے کہ اگر غلام نہ فرمانے کے تو سزا موت ہے اس کی. سبحان اللہ. الغرض تو یہاں پر فزادوہم رہقا, ایک تو یہ معنی ہے جو شیخ صاحب بن باز فرماتے ہیں, پھر فرماتے ہیں وقال بعض السلف, بعض سلف نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ الواو انس کے لیے ہے اور ہا جو ہے زادوہم میں جن کے لیے ہے, یعنی انسانوں نے جنوں کو مزید طغیانی اور تکبر اور پھیلانے پہ آمادہ کر دیا اپنے اس ڈر کی وجہ سے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں معنی جو ہے وہ درست ہیں. اگر انسان اللہ کی پناہ طلب کرے جنوں سے, اگر انسان جنوں سے پناہ طلب کرے تو وہ جنوں کے تعظیم اس سے ہوتی ہے اور جن جو ہے وہ زیادہ طغیانی اور تکبر پر اتر آتے ہیں, اور انسان اس کے ضد میں جو مقابلہ کرتا ہے وہ خوف اور ڈر سے مقابلہ کرتا ہے, یعنی یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا دونوں کا. اور اللہ تعالی یہاں پر فی معرض الذنب یعنی مذمت کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے, تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ واجب ہے اس عمل کو ترک کرنا, یعنی جنوں سے ڈرنا کو ترک کرنا واجب ہے. جنوں سے ڈرا نہیں جاتا ورنہ جن مزید پھول جاتے ہیں اور وہ مزید نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. پھر تو اسے ثابت ہوا کہ استعاذہ عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرنا چاہیے, غیروں سے استعاذہ کرنا جو ہے شرک ہے. اور دوسری دلیل حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نزل منزلا, جو شخص کسی جگہ پر قیام کرے, آپ سفر میں جاتے کوئی جگہ ہے, کوئی ہوٹل ہے, کوئی ویرانہ ہے, یا کوئی جگہ بھی آپ خیمہ لگاتے ہیں, کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں, جب کوئی شخص کسی جگہ پر قیام کرے, فقال اور یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ایک جملہ چند الفاظ ہے, واللہ ہر لفظ بنور ہے, اعوذ بکلمات اللہ, میں اللہ تعالیٰ کی کلمات سے پناہ طلب کرتا ہوں, التامات جو تامات ہیں یعنی سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ کی کلمات ہیں ان سے پناہ طلب کرتا ہوں. کس چیز کی شر سے؟ من شر ما خلق, تمام مخلوق کے شر سے, جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے مخلوقات کے شر, اس میں جن ہے کہ نہیں, شیاطین ہے, جن ہے, بچھو ہے, درند ہے, پرند ہے, یا سانپ اور جو بھی ہے, جو بھی شر پسند مخلوق ہے آپ نے, یا شیاطین الانس میں سے ہے, کوئی دشمن ہے وہاں پہ, کوئی چور ہے, کوئی ڈکیت ہے, اس علاقے میں آپ جانتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ محفوظ کر دے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا جو ہے مستحب ہے پڑھنا اس وقت جب کوئی شخص کسی جگہ پر قیام کرتا ہے, اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنے کی فضیلت ہے, اور یہ اسباب میں سے یعنی عافیت کے اسباب میں سے ہے جنوں اور انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے. اور اسی طرح جب کوئی شخص جہاز میں سفر کرے یا گاڑی میں سفر کرے یا ٹرین میں سفر کرے وغیرہ وغیرہ, تو یہ دعا وہاں پر بھی پڑھے, یعنی جو بھی شر ایکسیڈنٹ میں لکھا ہوا اس سے بھی انشاءاللہ تعالی محفوظ کر دے گا. ایک تو دعا مثلاً جو ہم پڑھتے ہیں ایک نئی چیز ہے سبحان اللہ, ایک تو ہم دعا پڑھتے ہیں گاڑی میں سواری کے سوار ہوتے ہوئے, یہ سفر کی دعا بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ آپ یہ بھی دعا پڑھیں, کیونکہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے, ایک نئی جگہ ہے آپ کے لیے, اس میں کوئی شر بھی اس کے ساتھ جڑا ہو سکتا ہے, کوئی چوری ہو سکتی ہے, ڈکیتی ہو سکتی ہے, ہائی جیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا کچھ ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوتا ہے, تو اس دعا سے انشاءاللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا. اور شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا کرتے تو تین مرتبہ دعا فرماتے. اس حدیث میں تین مرتبہ کا ذکر نہیں لیکن اور روایات میں تین مرتبہ, یعنی یہ دعا مسنون جو ہے جب آپ کسی جگہ پہ قیام کرتے ہیں تو تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. شبی ماض رحمہ اللہ فرماتے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافذ کلمات کونیہ ہیں جس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور بعض سلف نے یہ کہا کہ کلمات شرعیہ بھی اس سے مراد, جیسے قرآن مجید کی کلمات ہیں کیونکہ وہ عظیم کلمات ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں اور ساری کے ساری حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو کونی کلام ہے, کونی کلمات اور شرعی کلمات, یہ افضل الکلام ہے. اچھا کونی کلمات شرعی کلمات, بس ساتھ میں شاید نئی بات ہو, اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ دو قسم کی ہے, ایک شرعی جیسے قرآن مجید ہے, تورات ہے, انجیل, جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. شرعی سے مراد اللہ نے ہمیں اس میں ان آیات میں ان کلمات میں شریعت نازل فرمائی ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے, اور ہمارے فرض ہے کہ ہم جو وحی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, قرآن مجید جس کی بنیاد ہے, اساس ہے, اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے, اور تورات الانجیل جو اللہ تعالیٰ کلمات میں تحریف کی گئی ہے, تبدیل کیا ہے ان لوگوں نے جن پر نازل ہوئی تھی, یعنی قوم نے, نبی نے تو جیسے اللہ نے وحی نازل ویسے پہنچایا قوم تک, قوم نے بعد میں اس کو تبدیل کیا ہے. تو یہ کلمات شرعیہ ہیں, یہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ تامات ہے. تامات سے کیا مطلب؟ ہر کلمات شرعی. کونی آیات, کونی کلمات کون سی ہیں؟ یہ وہ کلمات ہیں جس اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کرتا ہے, کن فیکون, جو بھی اللہ کی کلمات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. لوکان البحر مدادا لکلمات ربی, اگر سمندر سارے کے سارے سمندر مل جائیں اور یہ سیاہی بن جائیں, اور دنیا کے سارے جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں, تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ کون سی کلمات ہیں؟ کلمات کونیہ ہیں. یہ قرآن کی کلمات تو ختم ہو جائے نا قرآن مجید میں, یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہے, سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک اللہ کے کلام ہے قرآن مجید, ختم ہوا کہ نہ ہوا؟ آیات شرعیہ تو محدود ہے نا, آیات کلی غیر محدود ہے. ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی کتنی آیات کونیہ ہے, جب سے پیدا کیا ہے اور آج تک کل یوم ہوا فی شأن, روزانہ تعالیٰ یعنی ایک شان میں کسی کو زندہ کرنا, کسی کو مردہ کرنا, کسی کو کیا حکم دینا, کسی کے رزق میں فروانے, کسی کے رزق میں تنگی, کسی کو اولاد, کسی کو محرومی, کسی کو زندگی, کسی کو موت, یہ سارے کیا ہیں؟ کلمات, کلمات کونیہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفت الکلام سے پناہ طلب کرنا ہے. اللہ اکبر. اور اس لیے دیکھیں اس دعا کی ابتدا اور انتہا دیکھیں, من شر ما خلق, ما خلق کیا ہے؟ عموم ہے, کلمات میں بھی عموم ہے, سارے کے سارے کلمات سارے کے سارے مخلوق کے شر سے مناسبت دیکھیں دونوں میں, سبحان اللہ. پھر شبی ماض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس میں توسل ہے, یعنی وسیلہ طلب کرنے اللہ تعالیٰ کا صفات سے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ توسل شرعی جو ہے, شرعی طریقہ وسیلہ طلب کرنے کا, وہ شرعی وہ طریقہ جس میں دلیل ہو, بغیر دلیل کے وسیلہ طلب کرنا جو ہے یا شرک یا بدعت ہے. شرک ایسا کہ غیر اللہ کو پکار کر یا اس سے استغاثہ طلب کر کے یہ کہنا کہ یہ وسیلہ ہے, اور یہ شرک اکبر ہے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یا رسول مدد فرما, کہتے ہمارا مقصد یہ کہ یا رسول اللہ تو ہماری شفاعت فرما, اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ مدد فرما, تو ہم اصل وسیلہ بنا رہے ہیں نہ کہ ہم پکار رہے ہیں. وسیلے میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو وسیلہ طلب کر رہا ہے, دوسرا وسیلہ خود, تیسرا جس ذات سے وسیلہ, جس ذات کے لیے وسیلہ یعنی کیا جا رہا ہے. تو تین ہیں. اب جب کچھ کہتے ہیں یا رسول میں مدد فرما, اب اس میں دو ہیں یا تین ہیں؟ ایک دعا کرنے والا جسے دعا کی جا رہی ہے, تو وسیلہ تو تعلق ہی نہیں ہے اسے, شرع وسیلہ کا کوئی تعلق ہے؟ شرع العقل کو تعلق ہی نہیں وسیلہ کا. اس لیے یہ حقیقت میں دعا ہے اور استغاثہ ہے غیر اللہ سے, جو کوئی شرک ہے. اچھا کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میری مدد فرما, ہاں یہ وسیلہ ہے, یہ شرک نہیں لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بدعت کا تعریف کیا ہے؟ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگتے وقت کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو وسیلہ بنایا ہو؟ کہتے نہیں وہ تو نبی تھا, وہ کیسے وسیلہ بناتا. اچھا صحابہ میں سے کسی صحابی نے زندگی ایک مرتبہ کہا یا رسول نبی کے صدقے میری مدد فرما, یہ دعا قبول فرما؟ سید بکر صدیق تھے, سید عمر تھے, دیگر صحابہ تھے, کسی صحابی نے کسی نبی کسی فرشتے کا وسیلہ نہیں دیا. اچھا صحابہ کے بعد کسی تابعی نے کسی صحابی کا یا کسی نبی کا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، یا ان کی کوئی حاجات نہیں تھی، کوئی ضروریات نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جانتے تھے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اے اللہ نبی کے صدقے میری دعا قبول فرما، یہ بدعت ہے. براہ راست نبی سے یا ولی سے یا کسی پیر فقیر سے یا غیروں سے جو ہے دعا کرنا جو ہے یہ شرک اکبر ہے. اور جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ جس کی دلیل، دلیل کی چیز کی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور نیک شخص کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن جس چیز کی دلیل نہیں ہے وہ غیر شرعی وسیلہ، یا تو شرک ہے اور یا بدعت ہے، اور دونوں جو ہیں گمراہ ضلالت ہیں، اور جن کی وعید اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بیان فرمائی ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات سے پناہ طلب کرنا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے وسیلہ طلب کیا جاتا ہے. اور اسی سے بعض سلف، یعنی سلف نے دلیل پکڑی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، کہ سلف نے اسے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام مخلوق نہیں غیر مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق سے غیر اللہ سے استعاذہ طلب کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ کلام بھی مخلوق ہوتی تو استعاذہ شرک ہوتا، جائز نہ ہوتا. جب استعاذہ کی دلیل مل گئی ہمیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کے کلام جو ہے، اور یہ غیر مخلوق ہے. حدیث میں یہ کہ لم یضرہ شیء، یہ نکرہ فی سیاق النفی ہے، یعنی عموم کے لیے ہے، یہ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اسے، عموم ہے. اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا جو ہے اس کی فضیلت ہے، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور استعاذہ، غیر اللہ کا استعاذہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے بغیر جائز نہیں ہے، اس پر اجماع ہے، اور یہ شرک میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرنا توحید ہے، غیر اللہ سے استعاذہ طلب کرنا جو ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرنے کی تین صورتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات سے، یہ تینوں جائز ہیں. اور جہاں پر ذکر کرتے ہیں صفات کے، تو ایک دلیل یہ جو ہمارے سامنے ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. دوسری دلیل کو جانتا ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. معروف دعا ہے، کسی کو درد تکلیف ہو تو دائیں ہاتھ رکھ کے اگر آپ سات مرتبہ یہ دعا پڑھ دو، انشاءاللہ درد جاتا رہتا ہے. اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، یہ موجود ہے حسن مسلم میں اور دیگر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کس صفت سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ عزت اور قدرت. اور اس حدیث میں کلمات اللہ، تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات سے استعاذہ طلب کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کیا
قبرستان میں جو جاتے ہیں
وہ ایک سوال ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہم سلام کہتے تو یا ندا سے کہتے ہیں، کیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں؟ یہ ثابت نہیں ہوتا. ہم یہ دعا پڑھتے ہیں مسنون دعا، ہمیں اسے حکم دیا گیا کہ ہم یہ دعا پڑھنی ہے، ہم کو سلام کرنا ہے، یا اہل القبور، اس میں ندا ہے. لیکن اس ندا سے یہ لازمی نہیں کہ وہ سنتے ہوں. قبر والے سنتے تو ہیں، لیکن وہ سنتے ہیں جس کی دلیل موجود ہے، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے دوسری دنیا، برزخی دنیا. برزخی دنیا کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب کا عقیدہ، علم غیب کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ جس چیز کی دلیل موجود ہے اس پہ ہم نے بات کرنی، جس کی دلیل نہیں ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ غیب ہے. غیب سے وہ چیز جو ہم جانتے نہیں ہیں، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ ہمارا وہاں تک کوئی رسائی، نہ کوئی علم ہے. گردے دو چیزیں سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ ایک تو قدموں کی آہٹ کی آواز، جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جو لواحقین ہیں، دوست احباب رشتہ دار، جو اسے دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کانوں سے وہ سن لیتا ہے. اس کے دلیل جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور دوسری، اور کیا سنتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ عام ہے, خاص کیا سنتا ہے؟ جنگ بدر کے موقع پر, جنگ بدر میں یہ خاص ان کے لیے تھا جب مشرکین ہلاک ہوئے, ان کو سب گڑھے میں دفن کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جا کے ان سے گفتگو کی ہے کہ جو اللہ کا وعدہ تھا تمہیں وہ سچا ہوا کہ نہ ہوا, کہ جو بھی عذاب جو تکلیف جو کا وعدہ تھا وہ ملا کہ صدر عمر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مر چکے, ان سے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عمر تو اس سے زیادہ سننے والا نہیں ہے, تو اسے زیادہ سن رہے ہیں. تو یہ خاص تھا ان کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص سنایا ہے یعنی تاکہ ان کے عذاب میں مزید عذاب, اس حسرت سے ندامت سے مزید ان کے عذاب میں اضافہ ہو. تو یہ دو ثبوت ہمیں ملتے ہیں, اس کے بغیر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مرنے والا مرنے کے بعد دنیا کے تعلق سے باہر سے کچھ سن سکتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں مردے سنتے, کیونکہ ہر چیز سنتے ہیں, جو وہاں پہ جاتا ہے جتنی دیر بیٹھتا ہے گفتگو کرتا ہے وہ سب سن رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی جواب ہمیں مل نہیں سکتا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیں جو دلیل ملی وہ یہ ملی ہے, اور یا ندا سے لازمی نہیں کہ وہ سنتے, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم تعبد کے طور پہ عبادت کے طور پہ ہم جسے ہمیں حکم دیا گیا ہے جو مسنون طریقہ وہ اپناتے ہیں, اس لیے ہم اس ندا سے بات کرتے ہیں. واللہ اعلم. جی نہیں, استعادہ تو نہیں ہوں, بالکل استعادہ کی بات ہی نہیں ہے. نہیں آپ کو سلام بھیج رہے ہیں جیسے کہ مسنون ہے. ٹیلی فون کے ذریعے فون کریں, اسکائپ کے ذریعے بات کریں, یا آئی ایم او میں بات کریں, جو بھی ہے, اور اسے کریں یار مجھے فلاں سے وہاں سے بھیج دو, یا میری فلاں کام کر دو. ہو سکتا ہے کہ نہیں, آپ ایک بزرگ بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے اپنے مسجد میں کسی کونے میں بیٹھا ہے, اور آپ یہاں سے دعا کرتے, کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی بھی سگنل نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ اسے مدد مانگ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس وقت میری یہ بات بغیر کسی وجہ بغیر ذریعے کے سن رہا ہے اور میری مدد بھی کر سکتا ہے, تو یہ شرک ہے. ایک سوال ہے کہ جب ہم نے دعا پڑھنے کی جگہ پہ جاتے ہیں ہم اور پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, وہ پھر بچوں کو مارتا ہے, پھر کیوں ہے؟ بچوں کو ڈسنے دو. سبحان اللہ, اللہ کے بندے یہ دعا ہم پڑھتے ہیں مسنون ہے, اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. اب مچھر ہے, کوئی تکلیف ہے, ہمیں الاخذ بالاسباب بھی اس میں شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے دعا پڑھیں دشمن صاحب نے کہہ سینہ تانگ کہ گولی مارو مجھے, میں دعا پڑھی مارو چلاؤ گولی میں تیار ہوں, یہ مطلب ہے اس کا؟ اللہ اسباب شرعیہ بھی ہوتی ہیں, آپ مچھر کو مارو, آپ مچھر کے لیے یعنی بچنے کے لیے بچاؤ کرو, آپ اسے پرے کرو, کچھ بھی کرو, مطلب یہ کہ بچھو آیا ہے پر پاؤ سامنے کر کے بیٹھ جاؤ, دکھاؤ جو تو کر سکتے ہو میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے, یہ مطلب ہے اس کا. اب دوسری بات کہ کیا مچھروں کو الیکٹرک سے مارا جا سکتا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. الیکٹرک کے جو تارے آتی ہے, الیکٹرک کے جو بات دیکھتے ہیں مکھیوں کو یا مچھروں کو مارنے کے لیے, یہ شرائط جائز نہیں ہے. بات سچ ہے, کیونکہ آگ سے جلانے کا جو عذاب ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور یہ علماء کا قول صحیح قول ہے, یہ فتویٰ جو ہے بالکل صحیح ہے. واللہ اعلم. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات بعض لوگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے ان لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا جن لوگوں نے سیدنا علی کو الہ اور رب اور معبود بنا دیا تھا. یہ روایت تو صحیح ہے, یعنی یہ عمل انہوں نے کیا تھا, زندہ جلا دیا تھا, لیکن سر عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں نے منع کرتا, مجھے پتہ نہیں چلا. اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اس میں اجتہاد ہے, انہوں نے شدید غصے میں آ کے جب اللہ تعالیٰ کے توحید میں یعنی اتنی بڑی بات کر دی کہ اے علی تو اللہ ہے, جو علویین تھے روافض میں سے یعنی شیعوں میں سے, ان کو زندہ جلا دیا, منع کیا, سمجھایا, تب بھی انہوں نے یعنی اپنی ہر دربی پہ قائم رہے اور یہ کہا نہیں تو ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ, تو اسے ان کو زندہ جلا دیا. تو یہ عمل ان کا اجتہاد, ایک صحابی کا اجتہاد ہے جو شرائن درست نہیں ہے. اور دوسرے صحابی نے بھی یہ فرمایا ہے کہ مجھے پتہ چلتا میں منع کرتا, اور یہ ان کا جو عمل ہے یعنی دوسرے صحابی کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درست عمل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے صرف اللہ تعالیٰ ہی عذاب دیتا ہے, اور جلانا جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ جلاتا ہے, تو دنیا میں اس عذاب سے کسی کو نہیں جلانا چاہیے. واللہ اعلم. نہیں غلط ہے, سپرے نہیں جلاتے, سپرے تو گلا گھونٹ دیتے ہیں, اور گلا گھونٹنے کا کوئی یعنی اس کو جو ختم, ہاں ریسپریٹری سسٹم یا جو بھی ہو, یعنی اس میں اسپرے سے یعنی وہ مر جاتے ہیں زہر وغیرہ, لیکن جلنا نہیں ہوتا, اس تیزاب نہیں ہے وہ, نہ ہی جلانا ہے اس سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.